علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا جشن مولود کعبہ علی علی
پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ انظر کہ ذرا دیکھو کیفا فضلنا بعضہم علی بعض کہ کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے یعنی پروردگار عالم یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم تمہیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ فضیلتوں کا فرق جو رکھا گیا ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ تم اس کا انکار کر دو، اس لیے ہے کہ تم غور فکر کرو۔ یعنی آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ولد آخرت و اکبر درجات و اکبر و تفضیلا، اور جب آخرت کا میدان سجے گا تو تم دیکھو گے کہ درجات کا اور بھی نمایاں فرق آئے گا اور تفضیل فضیلتوں کا اور بھی فرق تمہارے سامنے نمایاں ہوگا۔ تو یہ پروردگار عالم کا سمجھانا اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ جو صاحب فضیلت ہے اس کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو سمجھا جائے گا کہ اس کو فضیلت کس وجہ سے ملی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، پروردگار عالم اس فلسفی اور اس فلسفے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا آپ دیکھیے کہ یہ چیز کہاں کہاں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ نہ پروردگار عالم نے زمینوں کو ایک برابر رکھا، نہ پروردگار نے زمانوں کو ایک برابر رکھا۔ یعنی اگر آپ مادی اعتبار سے بھی دیکھیں تو ہر جگہ کی زمین دوسری جگہ سے کچھ نہ کچھ فرق رکھتی ہے۔ ایک زمین وہ ہے کہ جو زراعت کے قابل ہے، دوسری زمین بنجر ہے۔ ایک زمین وہ ہے کہ جہاں پر ایگریکلچر ہو سکتا ہے، فرٹائل لینڈ، اور ایک زمین وہ ہے کہ جہاں پر ریگستان۔ ایک زمین وہ ہے کہ جہاں پر ایک خاص فصل اگ سکتی ہے، دوسری زمین وہ ہے کہ فرٹائل ہونے کے باوجود وہ فصل وہاں پر نہیں اگ سکتی۔ تو چاول اگر اگانا ہے تو اس کی اپنی ریکوائرمنٹ، گندم اگانی ہے تو اس کی اپنی ریکوائرمنٹ، آم اگر اگانا ہے تو وہ الگ تقاضے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرا کوئی پھل اگانا ہے تو اس کے اپنے تقاضے ہیں۔ تو زمین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مادی اعتبار سے بھی ایک زمین دوسری زمین سے فرق رکھتی ہے۔ آب و ہوا کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو ایک جگہ پر جو آب و ہوا نظر آتی ہے دوسری جگہ پر آب و ہوا ویسی نہیں ہے۔ ایک جگہ پر بہت ہی خوشگوار آب و ہوا ہے، دوسری جگہ پر باد سموم، انتہائی گرمی، ایک گرم موسم ہے۔ اسی طریقے سے کہیں پر برف باری ہو رہی ہے، کہیں پر بارش بھی نہیں ہو رہی ہے، تو آپ کو یہ فرق بھی ماحول کے اعتبار سے نظر آتا ہے۔ تو زمینوں کا بھی فرق ہے اور زمانوں کا بھی فرق ہے کہ ایک موسم ہے وہ ایک خاص زمانے کے اندر آتا ہے۔ ابھی بہار ہے تو بہار کا اپنا موسم ہے، خزاں ہیں پت جڑ تو اس کا اپنا موسم ہے، تو وہ زمانے کے اعتبار سے بھی تبدیلیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو نہ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین ایک برابر ہے نہ زمانہ ایک برابر ہے۔ پروردگار عالم یہی کہہ رہا ہے کہ ذرا دیکھو کیف فضلنا بعضہم علی بعض، کہ کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، نہ زمینیں ایک برابر ہیں نہ زمانے ایک برابر ہیں۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جس طرح سے مادی اعتبار سے زمین و زمان میں فرق دکھائی دیتا ہے، اسی طریقے سے مانوی اعتبار سے بھی زمین و زمان میں فرق دکھائی دے گا۔ ہر زمین مانوی اعتبار سے وہ مانویت نہیں رکھتی ہے کہ جو دوسری زمین کی مانویت ہے، ہر زمانہ وہ مانویت نہیں رکھتا، وہ برکتیں نہیں رکھتا کہ جو دوسرے زمانے کی برکتیں ہیں۔ بہت آسان سی مثال ہے کہ اگر آپ غور فرمائیے تو نماز تو آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وہی نماز آپ مسجد میں آ کر پڑھتے ہیں، تو کیا خدا بدل گیا؟ خدا تو نہیں بدلا، لیکن جگہ بدل گئی۔ تو زمین کے بدلنے سے فرق کتنا پڑ گیا کہ وہ نماز جو گھر میں پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب کم ہے، جو مسجد میں پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ مسجد ہی کے اندر کیفیت تبدیل ہو گئی، فرادہ نماز پڑھ رہے تھے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ کیفیت کی تبدیلی کی وجہ سے کیا خدا تبدیل ہو گیا؟ خدا تو وہی خدا ہے، مگر پروردگار عالم نے زمینوں میں سے بعض زمینوں کو وسیلہ بنا دیا، کیفیتوں میں سے بعض کیفیتوں کو وسیلہ بنا دیا، کہ اگر اس طرح سے اس زمین پر آ کر نماز پڑھو گے تو نماز کی قبولیت کا امکان بھی بڑھ جائے گا، دعا کی قبولیت کا امکان بھی بڑھ جائے گا۔ تو آپ ذرا دیکھیے کہ جو وسیلے پر معترض ہیں ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ زمین کے بدلنے سے کتنا فرق پڑ گیا۔ تو خدا نہیں بدلا، خدا وہی خدا ہے، مگر زمین کی تبدیلی کی وجہ سے اتنا فرق نمایاں ہوتا چلا گیا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگر ایک شخص ہے وہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور اس کے مقابلے میں جامع مسجد میں نماز پڑھتا ہے، جامع مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور اس کے مقابلے میں وہ سفر کر کے چلا گیا مکہ مکرمہ اور حرم خانہ کعبہ میں نماز پڑھتا ہے، حرم خانہ کعبہ میں نماز پڑھتا ہے، حتیم کے سامنے نماز پڑھتا ہے،
حجر اسود کے سامنے نماز پڑھتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان نماز پڑھتا ہے، اسی طرح سے میدان عرفات میں نماز پڑھتا ہے۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ مسلمانوں کے درمیان مسلمہ اس بات کو مانا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ نماز جو انسان اپنے شہر میں پڑھ رہا تھا اس کا وہی ثواب ہو کہ جو مسجد الحرام میں پڑھی جانے والی نماز کا ثواب ہو۔ تو کوئی پوچھے کہ کیا خدا بدل گیا، تو جواب یہ ملے گا کہ خدا نہیں بدلا مگر زمین بدل گئی۔ تو ماننا پڑے گا نا کہ پروردگار نے زمینوں میں سے بعض زمینوں کو اپنی قربت کا وسیلہ بنایا، پروردگار نے اپنے مکانات میں سے بعض مکانات کو اپنی قربت کا وسیلہ بنایا کہ وہی خدا ہے، مگر یہاں آ کر اگر نماز پڑھو گے، دعا مانگو گے تو قبولیت کا امکان بڑھ جائے گا۔ تو اتنا ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ مکانوں میں سے بعض مکان پروردگار عالم کی قربت کا وسیلہ قرار پاتا ہے۔ اسی طریقے سے زمان کے اعتبار سے آپ دیکھیے تو آپ کو ملے گا کہ پروردگار عالم نے جو اہمیت شب جمعہ کی رکھی ہے، جو اہمیت جمعے کے دن کی رکھی ہے، وہ منگل کے دن کی تو نہیں ہے، وہ شب منگل کی تو نہیں ہے۔ تو ہوا کیا کہ شب جمعہ کو پروردگار عالم کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے؟ معاذ اللہ سے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ کہیں کہ خدا پورا ہفتہ بہت بزی ہوتا ہے مگر شب جمعہ خدا اپنی مصروفیات کو ترک کر دیتا ہے، تو خدا ان تمام تر چیزوں سے ماورا ہے۔ پروردگار عالم کے لیے یہ ساری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہم دعائے جوشن کبیر کے اندر پڑھتے ہیں کہ یا من لا یشغلہ سمع عن سمع، اے وہ خدا کہ جس کو ایک کی پکار کا سننا دوسرے کی پکار کے سننے سے غافل نہیں کرتا۔ وہ تو اسماء السامعین ہے، وہ تو سب سے زیادہ سننے والا ہے۔ یہ تو ہمارا معاملہ ہوتا ہے کہ شور زیادہ ہوگا تو ایک آواز بھی سنائی نہیں دے گی، ہم کہتے ہیں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر خدا کا بھی یہ معاملہ ہے، پروردگار عالم کا تو یہ معاملہ نہیں۔ لیکن دیکھ لیجئے کہ خدا بند متعال نے ہر دن کو جمعہ قرار نہیں دیا، ہر رات کو شب جمعہ قرار نہیں دیا، تو ہفتے کی تمام راتیں شب جمعہ کے برابر نہیں ہیں، ہفتے کے دن جمعے کے دن کے برابر نہیں، جمعے کے دن جو عبادت کی جائے اس کا معاملہ اور ہے، شب جمعہ جو مناجات کی جائے اس کا معاملہ اور ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل۔ جو انگریزی میں کہا جاتا ہے ایوری ڈے از ناٹ سنڈے، دینی اعتبار سے کہا جائے ایوری ڈے از ناٹ فرائیڈے۔ درود بھیجے گا محمد و آل۔ کہ ہر دن جو ہے وہ جمعے کا دن نہیں ہوتا، تو جمعے کے دن کی جو اہمیت ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے مہینوں میں ہر مہینے کو رجب نہیں بنایا، ہر مہینہ رجب تو نہیں ہے، ہر دن جمعے کا دن نہیں ہے، ہر شب شب جمعہ نہیں ہے، اور ہر مہینہ رجب کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ مانوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے رجب کے مہینے کو ایک اہمیت دی ہے، شعبان کے مہینے کو ایک اہمیت دی ہے، اور ماہ رمضان تو سید الشہور ہے، مہینوں کا سردار ہے، وہ شہر اللہ ہے، اور شعبان کا مہینہ اللہ کے رسول کا مہینہ ہے، اور رجب کا مہینہ خود آل محمد کا مہینہ ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، سے پہلے کہ وہ نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ گزارش کروں کہ جب اتنا سمجھ میں آ گیا کہ زمانوں میں سے بعض زمان خدا کے لیے وسیلہ ہیں اور مکانوں میں سے بعض مکان خدا کے لیے وسیلہ ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ جب زمانے وسیلہ ہو سکتے ہیں تو صاحب الزمان بھی وسیلہ ہو سکتا ہے، اور اگر مکان وسیلہ ہو سکتے ہیں تو مالک مکان بھی وسیلہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اس ترتیب کے ساتھ ذرا دیکھیے کہ رجب کے بعد شعبان اور شعبان کے بعد ماہ رمضان۔ رجب کس کا مہینہ ہے؟ کہ اہل بیت کا۔ شعبان کس کا مہینہ ہے؟ کہ اللہ کے رسول کا۔ اور رمضان کس کا مہینہ ہے؟ خود خدا کا۔ تو سارے مہینے خدا کے، مگر نسبت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو رجب اہل بیت کا مہینہ، شعبان اللہ کے رسول کا مہینہ، اور ماہ رمضان خود پروردگار عالم کا مہینہ۔ اب کیا کسی کے لیے ممکن ہے کہ رجب کو چھوڑ کر ڈائریکٹ شعبان تک چلا جائے؟ اور کیا کسی کے لیے ممکن ہے کہ شعبان کو نظر انداز کر کے براہ راست رمضان تک چلا جائے؟ تو سب کہیں گے کہ جس کو ماہ رمضان تک جانا ہے شعبان سے ہو کر جانا پڑے گا، اور جس کو شعبان تک پہنچنا ہے اسے رجب سے ہو کر جانا پڑے گا۔ تو اتنا سمجھ میں آ گیا کہ رجب کو چھوڑ کر شعبان نہیں ملے گا، شعبان کو چھوڑ کر رمضان نہیں ملے گا، اسی طرح سے آل محمد کو چھوڑ کر محمد نہیں ملیں گے، محمد کو چھوڑ کر خدا نہیں ملے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار عالم نے یہ کہا تھا کہ ذرا یہ دیکھو کہ کیف فضلنا بعضہم علی بعض، کہ کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ولل آخرت و اکبر و درجاتن و اکبر و تفضیلا، اور جب آخرت کا موقع آئے گا تو تم دیکھو گے کہ درجات کا اور فرق ہے اور فضیلتوں کا بھی اور فرق ہے، اکبر و درجاتن و اکبر و تفضیلا. مگر یہاں جہاں پروردگار عالم نے یہ کہا کہ فضیلتوں کا تفاوت دیکھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں کچھ نہ کچھ فضیلت تو ہے، یعنی قابل مقایسہ تو ہیں، قابل مقابلہ تو ہیں. لیکن کیا اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ مقابلہ اس سے کیا جائے کہ جس کا کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں؟ یعنی اب جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کے اوپر ذرا سی توجہ کیجیے گا کہ کبھی انسان مقابلہ کرتا ہے تو اس سے مقابلہ کرتا ہے کہ واقعاً اس کے اندر بھی کچھ دم خم ہو. اگر کوئی ہیوی ویٹ باکسر ہے اور اس کے سامنے بھی کوئی دوسرا ہیوی ویٹ باکسر آ جائے تو یہ مقابلہ تو بنتا ہے. لیکن آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر 4-6 مہینے کا کوئی بچہ ہے اس کو لا کر کھڑا کر دیا جائے ہیوی ویٹ باکسر کے سامنے تو یہ کوئی مقابلہ ہے؟ یہ کہا جائے کہ جناب کیا کہنا ہے اس باکسر کا کہ اس نے 4-6 مہینے والے کو چت کر دیا، تو کیا یہ کوئی مقابلہ ہے؟ کیا یہ کوئی تقابل ہے؟ کیا کوئی کمپیریزن ہے؟ اگر آپ گاڑیوں کا مقابلہ کریں گے تو اس کے اندر بھی خیال کریں گے کہ جب مقابلہ کر رہے ہیں تو دونوں طرف گاڑی تو ہو. ایسا تو نہیں ہوگا گاڑی کا مقابلہ آپ سائیکل سے شروع کرتے ہیں، سائیکل اگر اپنی حماقت کے اندر یہ اعلان کر دے کہ میں گاڑی سے بہتر ہوں تو ظاہر ہے کہ اس کے کہنے سے تو وہ گاڑی سے بہتر نہیں ہو جائے گی. تو جو مقابلہ کرنے والا ہے، تفاوت کرنے والا ہے، تقابل کرنے والا ہے، کمپیئر کرنے والا ہے، تو اس کے اندر اتنا سینس ہونا چاہیے کہ وہ کس کا کس سے تقابل کر رہا ہے، کس کو کس سے کمپیئر کر رہا ہے. غور فرمایا آپ نے؟ بالکل اسی طریقے سے اب ذرا آئیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا عجیب انداز سے تقابل کیا جاتا ہے. سورہ مدثر 74 سورہ ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المدثر، اے کمبل کے اڑنے والے، قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جائیے، انذار کیجئے، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیجئے. کبریائی کا مطلب ہے اس کا بڑا ہونا. اس پر ہم عمل کیسے کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. یہ سب سے بڑا ہے کا مطلب کہاں سے آیا؟ دو ہی لفظ ہیں، اللہ اور اکبر. تو لفظ اللہ موجود ہے اور اکبر موجود ہے، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ اللہ مبتدا ہے، اکبر اس کی خبر ہے، یعنی پورا جملہ ہے، سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ جس کو آپ انگریزی کے اندر کہتے ہیں. تو اللہ اور اس کی طرف نسبت دی گئی کبریائی کی، تو یہ نہیں کہا گیا اللہ کبیر کہ اللہ بڑا ہے، یہ کہا گیا اکبر، ترجمہ ہو گیا اللہ سب سے بڑا. یہ ہے افعل کا وزن. آپ انگریزی میں بھی دیکھتے ہیں، اردو میں بھی دیکھتے ہیں، جب صفات بیان کی جاتی ہیں، ایڈجیکٹیو بیان کیا جاتا ہے تو اس کی 3 ڈگریز ہوتی ہیں، پازیٹیو، کمپیریٹیو اینڈ سپرلیٹیو. یہی ہے نا کہ آپ کہیں گڈ، پھر بیٹر اینڈ بیسٹ، بگ، بگر، بگیسٹ، یہی ہوگا نا. تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے لیے بھی ایک وزن عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ ER لگا دیا جائے تو وہ کمپیریزن کے لیے ہوتا ہے، ST آ گیا آخر میں لگا دیا جائے تو وہ سپرلیٹیو ڈگری کے لیے ہوتا ہے. جس طرح سے یہ وزن ہے اسی طرح سے عربی کے اندر افعل کا وزن ہے. اکبر، اکبر کے آگے آپ نے کچھ اور لگا دیا تو کہا جائے گا من ہاذا، یعنی اس سے بڑا ہے. اور اگر آپ کہہ دیں اکبر من جمی تو مطلب یہ ہوگا سب سے بڑا ہے. اب یہاں پر لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے، کوئی من تو موجود نہیں، تو کسی خاص سے تقابل تو ہو نہیں رہا، تو اسی لیے عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، یہی تقابل کیا جاتا ہے، یہی بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے کہنے کی حد تک، لیکن میں کیا کروں کہ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام اس سے راضی نہیں. چھٹے امام کے سامنے جب یہ بات آئی تو امام نے الٹا سوال کر دیا، الفاظ میرے ہیں مطلب امام کا ہے، کہ بھائی اللہ سب سے بڑا ہے تو یہ مقابلہ کس سے کیا جا رہا ہے، یہ مقابلہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ یعنی یہ کہا جائے کہ اس سے، اس سے، ان سے، ان سے، 400 سے، 400 سے، 4000 سے، 4 لاکھ سے، 5 سے، کس سے؟ خدا سب سے بڑا، تو وہ ہیں کون کہ جن کو خدا کے مقابلے پر لایا جا رہا ہے؟ کسی کی مجال ہے؟ یعنی جب یہ کہا جائے کہ خدا اس سے بڑا ہے، اس سے بڑا ہے، خدا سب سے بڑا ہے، تو وہ سب مل بھی جائیں تو ان سب کے پاس کون سی ایسی کبریائی ہے کہ جس کا تقابل خدا کی کبریائی سے کیا جا سکتا ہے؟ سوال تو ہے نا برادر عزیز، انصافاً اگر آپ غور فرمائیں تو کوئی اتنا کبریائی رکھتا ہے کہ پروردگار عالم کی کبریائی کے مقابلے میں اس کو رکھ کر یہ کہا جا سکے کہ خدا ان سب سے بڑا؟ تو اس نے سامنے سے سوال کر لیا کہ مولا پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب یہ سوال بڑا ویلڈ ہے اور واقعاً ایسا ہے کہ بہت دلچسپ بھی ہے, بہت جاذب ہے, کہ اس نے کہا کہ مولا پھر اتنا تو سمجھ میں آیا کہ کسی اور سے تو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا, مخلوقات میں تو کوئی بھی نہیں, خالق تو بس وہ ہے, مالک تو بس وہ ہے, باقی سب مخلوق ہیں, باقی سب مملوک ہیں. تو جب خالق وہ ہے, مالک وہ ہے, تو اس کے مقابل تو کسی کے پاس کوئی کبریائی ہے ہی نہیں کہ کمپیئر کیا جا سکے اس کو پروردگار عالم کی کبریائی سے. تو اے مولا پھر آپ کیا فرماتے ہیں, یہ جو حکم ہے کہ اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرو اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں, اللہ اکبر کہہ کے اذان میں بھی کہتے ہیں چار مرتبہ آغاز میں, دو مرتبہ اختتام پر, اقامت میں بھی کہتے ہیں دو مرتبہ آغاز میں, دو مرتبہ اختتام پر, نماز میں بھی کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام آغاز میں اور تین مرتبہ اختتام پر, یہ بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جب کوئی ہے ہی نہیں کہ جس سے کمپیئر کیا جا سکے, تو پھر اکبر کہنے کا کیا مطلب ہے, مقابلہ پھر کس سے کیا جا رہا ہے؟ اب ذرا دیکھیے وہی والی بات کہ کلام الامام امام الکلام, کہ جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ کلام کا امام ہوا کرتا ہے, امام نے جو جواب دیا ہے وہ یاد رکھنے کی بات ہے. واقعا امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پروردگار عالم کی کبریائی کسی اور سے تقابل نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ کہا تم اللہ کی کبریائی بیان کرو گے نا, اللہ اکبر من ان یوسف. کیا مطلب ہوا؟ کہ جب خدا نے کہا کہ خدا کی کبریائی بیان کرو گے تو تم خدا کی کبریائی بیان کرو گے. تو کیسے بیان کرو گے؟ بھائی وہ خالق ہے, یہ اس کی بڑائی بیان ہو رہی ہے, وہ رازق ہے رزق دینے والا ہے, یہ اس کی بڑائی بیان ہو رہی ہے, وہ مالک ہے یہ اس کی بڑائی بیان ہو رہی ہے, وہ رحمان ہے یہ اس کی بڑائی بیان ہو رہی ہے, وہ رحیم ہے یہ اس کی بڑائی بیان ہو رہی ہے. تم اپنے اوپر خدا کے احسانات کو شمار کرو کہ خدا نے تم پر کیا کیا احسانات کیے ہیں, تو یہ تم کیا کر رہے ہو؟ خدا کی بڑائی بیان کر رہے ہو. پروردگار عالم نے یہی سمجھایا کہ ربک فکبر, اپنے رب کی کبریائی بیان کرو. یعنی کیا مطلب؟ جب تم کہو اللہ اکبر تو جان لو کہ جتنی تم نے اپنے رب کی کبریائی بیان کر دی, خدا اس سے بھی بڑا ہے. یعنی کبھی یہ مت سمجھنا کہ جو تم نے اپنے رب کی کبریائی بیان کی ہے تو گویا تم نے کبریائی پروردگار کے بیان کا حق ادا کر دیا. یہ نہیں ہو سکتا. تم جتنی بھی خدا کی کبریائی بیان کرو, تو یعنی یہ کسی اور سے تقابل نہیں ہے, اس کی کبریائی واقعی کا تمہارے بیان سے تقابل ہے کہ جو تم نے حکم خدا پر عمل کرتے ہوئے خدا کی بڑائی بیان کی ہے, جو خدا کی واقعی بڑائی ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. یعنی انصافاً بہت لطیف نقطہ ہے جو امام نے ارشاد فرمایا. تو یہ ایک مورد ہو گیا. اب آئیے دوسرا مورد, یہ آیت اللہ دستغیب شیرازی آل اللہ مقام. میں اپنے نوجوان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتابوں کو واقعاً سنجیدگی کے ساتھ لیں. میں نے اپنے ٹین ایج کے اندر آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتابوں سے بہت استفادہ کیا. استعاذہ, قلب سلیم, گناہ کبیرہ, بلکہ اگر میں غلطی نہیں کر رہا ان میں سے بعض کتابیں تو یہیں سے شائع ہوئی ہیں. تو یہ کتابیں بہت بڑا احسان ہیں, بہت بڑا کنٹریبیوشن آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتابیں, اور ان کے ذریعے سے انسان واقعاً تزکیہ نفس کی بہت سی منزلوں کو طے کر سکتا ہے. آیت اللہ دستغیب نے غالباً قلب سلیم میں یا کسی اور کتاب میں کہیں پر اس روایت کو نقل کیا. دیکھیے اب ہماری بحث کہاں پر آ گئی. انظر کیف فضلنا بعضہم علی بعض, ذرا دیکھو ہم نے کیسے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ اور پھر اب اس کے بعد کہ جب تقابل کیا جائے گا تو اس سے تقابل کیا جائے گا کہ جس کے پاس کوئی فضیلت تو ہو. یہ ہے بحث, اور اس کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کی اللہ اکبر. اب آئیے دوسری مثال کی طرف چلتے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ یہ آیت اللہ دستغیب شیرازی کا بیان. انہوں نے بیان کیا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. کہ چھٹے امام کے سامنے کسی نے ایک جملہ کہا, دیکھیں فکر ہر کس بقدر ہمت اوس, ہر ایک اپنی فکر کے مطابق بول سکتا ہے, ٹپکے گا وہی ظرف سے جو ظرف میں ہوگا, ایسا ہی ہے نا. تو ہوا یہ کہ اس شخص نے امام کے سامنے ایک جملہ کہا. وہ جملہ یہ تھا کہ مولا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. یہ جملہ تو ٹھیک ہے, اس جملے میں تو کوئی خرابی نہیں, اب اس کے بعد ذرا دیکھیے اگلے مرحلے میں وہ کیا کہہ کہ مولا میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں اتنی محبت کرتا ہوں کہ دنیا میں کسی سے اتنی محبت نہیں کرتا کہ جتنی آپ سے محبت کرتا ہوں. کوئی عام انسان یہ جملہ کہہ رہا ہوتا تو شاید امام نظر انداز کر دیتے, مگر امام چاہتے تھے کہ اس کے معیار کو بہتر کیا جائے, تو امام نے اس جملے پر تبصرہ کیا, اس کو تھپکی نہیں دی پیٹ پر کہ کیا بات ہے واقعا ہمارے ماننے والا ایسا ہی ہونا چاہیے کہ دنیا میں کسی چیز سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی ہم آل محمد سے محبت کرتا. تو امام نے یہ نہیں کہا, بلکہ امام نے ایک اور بات کہی. امام نے یہ فرمایا کہ افسوس, تو یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں کسی چیز سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی ہم آل محمد سے محبت کرتا, تو تو نے ہماری محبت کا مقابلہ کس سے کیا, تو نے ہماری محبت کا مقابلہ کس سے کیا؟ کیا مطلب؟ کہ دنیا کس چیز کا نام؟ کہ دنیا اس چیز کا نام ہے کہ کچھ غذا ہے کہ جس کو تم کھا لیتے ہو, کچھ لباس ہے کہ جن کو تم پہن لیتے ہو, مکان ہے جس میں تم رہ لیتے ہو. دنیا تو اسی کا نام ہے, ان مادی لذتوں کا نام ہے. تو ان مادی لذتوں کا تقابل ہم آل محمد کی معنوی محبت کے ساتھ کرنا, یہ محبت کا سرمایہ ہے یا محبت کی توہین؟ یہ ہے کیا؟ تقابل کس سے کیا جا رہا ہے؟ یعنی میں کسی غذا سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی آل محمد سے محبت کرتا ہوں, کسی مکان سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی آل محمد سے محبت کرتا ہوں, کسی لباس سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی آل محمد سے محبت کرتا ہوں. وہ غذا تمہارے جسم میں گئی اور ختم ہو گئی, وہ لباس تم نے پہنا اور کوہنا ہو گیا, وہ مکان تم اس میں رہے اور وہ بوسیدہ ہو گیا, آج ہو اور کل اس کو بیچ دیتے ہو. تو ایک ایسی چیز کہ جس کو ہمیشہ نہیں رہنا, کیا اس کا مقابلہ اس نعمت سے ہو سکتا ہے کہ جس کو قیامت تک تمہارے ساتھ رہنا ہے؟ کیا واقعا کوئی تقابل ہو سکتا ہے آل محمد کی محبت کا دنیا کی کسی نعمت کے ساتھ؟ تو امام فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ تو کوئی بہت اچھا جملہ نہیں. اچھا, ہم نے کہا کہ بات سمجھ میں آ گئی. تب آپ واپس دیکھیے ترتیب کے ساتھ, کیف فضلنا بعضہم علی بعض, کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. ایک دوسری بات کہ جب تقابل کیا جائے گا تو دونوں طرف کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو کمپیئر کیا جا سکے. غور فرمائیں آپ نے. اب آئیے دو مثالوں کے بعد میں تیسری مثال کی طرف آگے بڑھتا ہوں. ایک مثال اللہ اکبر, دوسری مثال آل محمد کی محبت. اب آئیے تیسری مثال. یہ تیسری مثال کیا ہے؟ یہ ہے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی. امام کے زمانے میں آپ جانتے ہیں صلح امام حسن بہت مشہور واقعہ ہے. تب اس کے بعد کسی موقع پر امیر شام نے ایک اجتماع, اور وہاں پر امام حسن بھی تشریف فرماتے اور امیر شام بھی موجود تھا, تو اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری. کہا صلح ہو چکی ہے تو اب یہ میرے خلاف کیا بول سکتے ہیں؟ تو اس نے ایک فرمائش کی کہ حسن میں بنی ہاشم کا لب و لہجہ سننا چاہتا ہوں, آپ ممبر پر تشریف لے جائیں اور کچھ بیان کریں. تو امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پر تشریف لے گئے, اور سامنے جو مجمع موجود ہے وہ آل محمد کے فضائل سننے کا عادی نہیں تھا, یعنی اپنوں کا مجمع نہیں ہے, غیروں کا مجمع ہے. اور ان میں امام حسن مصطفیٰ نے جب فضائل آل محمد بیان کرنے شروع کیے تو قرآن مجید کی آیتیں پڑھ, اور قرآن مجید کی وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں کہ جن میں آل محمد اور اہل بیت کی فضیلت کا بیان ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا پڑھا ہوگا امام نے. آیت تطہیر پڑھی ہوگی, آیت مباہلہ, آیت مودت, سورہ دہر کی آیتیں, آیت ولایت, یہ ساری آیتیں. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, آیت مباہلہ, ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم وقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, آیہ مودت, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ, سورہ کوثر, انا آتیناک الکوثر, سورہ دہر, یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. یہ ساری آیتیں پڑھ اور فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں نازل, یہ ہمارے بارے میں نازل, یہ ہمارے بارے میں نازل. وہ جو مجمع ہے وہ سوچ رہا ہے کہ سب کچھ اگر ان کے بارے میں نازل ہوا تو پھر ان کے بارے میں کیا نازل ہوا, یہ سب کچھ ہی اگر ان کے بارے میں نازل ہوا تو پھر ان حضرت کے بارے میں کیا نازل ہوا. اور واقعہ نبی تو وہ بیان نہیں کیا تھا جو ان کے بارے میں نازل ہوا, ورنہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر شجرہ ملعونہ کی آیت موجود ہے, یعنی جا کر دیکھیے گا وہ ہے, اور اس کے بارے میں مفسرین شیعہ سنی سب کہتے ہیں بنی امیہ کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی. تو ابھی وہ آیتیں تو پڑھی بھی نہیں تھی کہ جو بنی امیہ کے خلاف نازل ہوئی تھی, صرف آل محمد کے جو فضائل کی آیتیں ہیں وہ پڑھے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ مجمع کے اوپر ایک اثر پیدا ہو رہا تھا. تو امیر شام نے نیچے سے کہا نیوٹرلائز کرنے کے لیے کہ یہ اثر اب کم ہو, تو ایک جملہ کہا کہ حسن کافی ہو گیا, زحمت نہ کریں, مزید تشریف لے آئیے. تو امام حسن نے اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کیا اور پھر ممبر سے اتر آئے. اور جب اتر آئے تو امیر شام کو اب کچھ تو کہنا ہے تاکہ وہ نیوٹرلائز کر سکے, پیسیفائی کر سکے, اس اثر کو ختم کر سکے کہ جو امام کی گفتگو کا مجمع کے اوپر اثر قائم ہوا ہے, اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کچھ تو کہنا ہے. تو اس نے جملہ کہا, اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ یا حسن انا خیر من کا, اے حسن میں آپ سے بہتر ہوں. یعنی یہ ساری آیتیں جو آپ نے بیان کی وہ اپنے مقام پر, مگر ان سب کے بعد میں آپ سے بہتر ہوں. آیت کوئی نہیں پڑھ رہا, آیت کہاں سے پڑھے گا, آیت کوئی نہیں پڑھ رہا. ایک دعویٰ, دیکھیے امام نے صرف دعویٰ نہیں کیا ہے, امام نے دلیلیں دی ہیں, آیتیں پڑھی ہیں, وہ دلیل کوئی نہیں دے رہا, مگر ایک دعویٰ کہ انا خیر من کا. خیر من کا مطلب کیا, یہ خیر اصل میں اخیر سے ہے, جس طرح سے اکبر اعلم اسی طرح سے اخیر, وہی اخیر خیر بنتا ہے, اور خیر کا مطلب ہوتا ہے بہتر. انا خیر من کا یعنی میں آپ سے بہتر ہوں, یعنی مطلب کیا ہوا کہ ان تمام آیتوں کے باوجود جو آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں, یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ آپ مجھ سے بہتر ہیں, میں آپ سے بہتر ہوں. یہ جملہ اس نے کہا تھا تاکہ مجمع پر موجود اثر کم ہو سکے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں اور آپ ہوتے تو کیا جواب دیتے. اس نے تو یہ کہا تھا کہ میں آپ سے بہتر ہوں, تو امام سامنے سے کیا کہیں, میں اور آپ ہوتے تو یہ کہتے کہ تو بہتر نہیں ہے, ہم بہتر. لیکن یقین جانیے پھر ایک مرتبہ وہ محاورہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کلام الامام ہے امام الکلام, کہ جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ کلام کا امام ہوا کرتا ہے. امام نے یہ نہیں کہا کہ انا خیر من کا, بلکہ جملہ کا اس نے کہا انا خیر من کا, میں آپ سے بہتر ہوں. امام فرماتے ہیں معاذ اللہ ان اقول انا خیر من کا, میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. توجہ ہے, میں اللہ کی پناہ طلب, معاذ اللہ ہے, میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں ان اقول کہ مجھے یہ کہنا پڑے کہ انا خیر من کا, کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. اس لیے کہ بہتر کا سوال اس وقت پیش آتا ہے کہ جب دونوں طرف اچھائی تو موجود ہو. وہ خدا کہ جس نے ہم آل محمد سے ہر رس اور نجاست اور برائی کو دور رکھا ہے, اسی خدا نے تجھ سے ہر اچھائی کو دور رکھا ہے, اس کے بعد یہ کہنے کا موقع ہی نہیں بنتا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. درود بھیجئے محمد و آل محمد. تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, میں پھر یاد دلاؤں کہ گفتگو کیا ہے کہ انظر کیف فضلنا بعضہم علی بعضین, کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. میں نے یہ آپ کی خدمت میں اسٹیبلش کیا کہ دونوں طرف کچھ تو اچھائی ہو, پھر اس کے بعد افضل اور مفضول کی بحث شروع ہوگی. اور پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پر اصلاً کوئی تقابل بنتا ہی نہیں ہے, تو وہ مقامات زیادہ حساس بن جاتے ہیں. اب ذرا دیکھیے, پہلی مثال اللہ اکبر, دوسری مثال آل محمد کی محبت دنیا سے تقابل, یہ تیسری مثال انا خیر من کا, اے حسن میں آپ سے بہتر ہوں. امام کا جواب معاذ اللہ ہے, میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ یہ کہنا پڑے کہ انا خیر من کا, کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. اللہ نے ہم سے ہر رزق کو دور رکھا, تجھ سے ہر اچھائی کو دور رکھا. یہ تین مثالیں ہو گئیں, اب آئیے چوتھی مثال, اور اس چوتھی مثال پر ہی میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانا چاہوں گا. ذرا دیکھیے کیا عجیب بات ہے, یہ حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کا واقعہ ہے. یہ کون تھی خاتون؟ یہ خاتون وہ ہیں جو محب آل محمد ہے, عاشق اہل بیت ہے, اور برملا اس کا اظہار کرنے والی, یعنی اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین کی محبت کے جرم میں کتنے ہی افراد ایسے ہیں کہ جن کو قتل کر دیا گیا, تخیہ کا حکم دیا گیا, مگر اس کے باوجود بہت سارے افراد کو جاسوسی کر کے محب اہل بیت ثابت ہونے پر قتل کر دیا گیا. بہت سے افراد ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان بچائی اپنا تعارف چھپا کر, یہ بھی کیا گیا. پابندی لگائی گئی حجاج بن یوسف کے زمانے میں خاص طور پر کہ کوئی اپنی اولاد کا نام علی نہیں رکھ سکتا, یہ آپ جانتے ہیں, یہ جرم تھا قابل گردن زدنی کہ اگر کسی نے اپنی اولاد کا نام علی رکھ دیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہی حجاج بن یوسف جس کے کریڈٹ پر یہ بات رکھی جاتی ہے کہ محمد بن قاسم کو اس نے بھیجا, وہ کس مقصد کے لیے بھیجا تھا, وہ خود اپنی جگہ پر قابل توجہ ہے. تو یاد رکھیے گا برادران عزیز, بہت ہی بڑا ظالم حجاج بن یوسف, اور اس کے ظالم ہونے پر اجماع ہے. یعنی یہ مت سمجھیے گا کہ مثلا شیعہ اس کو ظالم کہتے ہیں, سنی جو ہیں وہ اس کو ظالم نہیں کہتے, نہ نہ سب ہی اس کو ظالم مانتے ہیں, انتہائی ظالم انسان, انتہائی, اور آل محمد کا سخت دشمن, انتہائی دشمن. یہ جو حجاج بن یوسف ہے, اس کے زمانے میں امیر المومنین کا بیان کرنا, ان کا نام لینا, ان کی فضیلت کا اظہار کرنا ممنوع ہے. جو اپنی جان رسک پر رکھنا چاہتا ہے وہ علی کا ذکر کرے, وہ کیفیت اور وہ زمانہ. اچھا آپ ذرا دیکھیے, ایسے میں کچھ ایسے دیوانے تو ہوتے ہیں میسم تمار کی طرح کہ فراز دار پر میسم بیان دیتے ہیں, رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. تو جناب میسم تمار کی طرح, روشید حجری کی طرح, اور اسی طریقے سے یہ حرہ بنت حلیمہ سعدیہ, کہا جاتا ہے کہ جناب حلیمہ سعدیہ کی نسل سے تھی, براہ راست ان کی اولاد نہ بھی ہوں ان کی نسل سے تھی, اور اس نسبت کی وجہ سے ان کو حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کہا جاتا ہے. تو اب جناب حرہ بنت حلیمہ سعدیہ امیر المومنین کی افضلیت بیان کیا کرتے تھے, ان کے فضائل بیان کیا کرتی تھی. میں بہت محتاط الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. ہوا یہ کہ حجاج بن یوسف کو یہ انٹیلیجنس رپورٹ ملی کہ یہ حرہ جو ہے وہ آل محمد کے اور علی کے فضائل بیان کرتی ہے, تاکہ گرفتار کر کے لے کر آئے. اب اس خاتون کو, اس معظمہ کو, اس بی بی کو گرفتار کر کے لایا گیا. اب آپ تصور میں لے کر آئیے کہ دربار ہے, دربان موجود ہیں, نگران موجود ہیں, نگہبان موجود ہیں, تلواریں کھچی ہوئی ہیں, حجاج بن یوسف تخت پر بیٹھا ہوا ہے, اور سامنے جناب حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کو گرفتار کر کے لایا گیا. یہ ہے منظر, اتنا ہیبت ناک, اتنا دہشت ناک, اتنا خوفناک ایک منظر. اور ایسے میں اب جو سوال ہو رہا ہے وہ ذرا سنیے. وہ سوال کیا, وہ سوال یہ ہے کہ یا حرہ انتی تفضلین علین علی فلان و فلان و فلان. میں نام نہیں لے رہا. حجاج بن یوسف نے کہا کہ اے حرہ تم وہ ہو, میرے پاس خبر ہے, انتی تم تفضلین, تم فضیلت بیان کرتی ہو, افضل ہونے کو بیان کرتی ہو, علین علی کی افضلیت کو بیان کرتی ہو, علی فلان و فلان و فلان, ان پر, ان پر اور ان پر, تم ان پر علی کے افضل ہونے کو بیان کرتی ہو. سوال تو آپ کے سامنے بالکل واضح کہ بھائی چارج شیٹ کیا کیا جا رہا ہے, جو فرد جرم عائد کی جا رہی ہے وہ کیا ہے, سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ بتاؤ تم یہ کرتی ہو, میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ تم یہ کرتی ہو, کیا تم یہ کرتی ہو, تمہیں کچھ اپنی صفائی میں کہنا ہے. تب وہ بیچاری کیا کہے, وہ یہ کہتی ہے کہ یور انٹیلیجنس از رانگ, تمہاری جو انٹیلیجنس رپورٹ ہے وہ نامکمل بھی ہے, غلط بھی ہے. کیا مطلب, کیا تم علی کو فلاں پر, فلاں پر اور فلاں پر افضل نہیں قرار دیتی, میری انٹیلیجنس رانگ ہے, غلط ہے, کیا میری خبر میں نقص پایا جاتا ہے. یہ جو تو نے کہا کہ میں ان پر اور ان پر اور ان پر علی کو افضل بتاتی ہوں, غلط. میں کسی کو اس قابل ہی کب سمجھتی ہوں کہ علی کی فضیلتوں کا مقابلہ ان سے کیا ہے. کیا مطلب, یہ جملہ واقعا, میں کسی کو اس قابل ہی کب سمجھتی ہوں کہ علی کا مقابلہ فضیلتوں کے باب میں ان سے کیا جائے, میں اس قابل نہیں سمجھتی ہوں ان کو. تو پھر تو کیا کہتی ہے, کہا میں تو یہ کہتی ہوں کہ علی کا اگر مقابلہ کیا جائے گا فضیلتوں میں تو مصطفیٰ کو چھوڑ کر نبیوں میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو علی کی فضیلتوں کے برابر آ سکے. میں کسی اور کو تو اس قابل ہی نہیں سمجھتی. جب وہ کیف فضلنا والی بات آئے گی تو میں تو یہ کہوں گی کہ علی کی فضیلتوں کا تقابل اگر کرنا ہے تو ان سے کہا, انبیاء سے کیا جائے. ہاں مصطفیٰ کی بات نہیں کرتی, مصطفیٰ تو وہ ہیں کہ جن کے لیے علی نے خود کہا نا عبد من عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. تو مصطفیٰ کی بات نہیں کرتی, لیکن مصطفیٰ کے علاوہ نبیوں میں بھی کسی کو علی کے برابر نہیں سمجھتی. اچھا اب اس کے بعد جناب حرہ بنت حلیمہ سعدیہ نے دلائل دی. یعنی عجیب بات یہ ہے, پھر کہہ رہا ہوں کہ ذرا دیکھیے, یہ کلاس روم کی ڈبیٹ نہیں ہے, یہ مسجد کی ڈبیٹ نہیں ہے, کہ جہاں پر ایک مباحثہ ہو رہا ہو اور بڑے پرسکون انداز میں ہو کہ چائے رکھی ہوئی ہے اور لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، نا یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ دربار ہے، نشست ہے، تخت ہے جس کے اوپر حجاج بیٹھا ہوا ہے، دربان، نگہبان، یہ سب افراد تلوار کھینچ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور ایسے میں ایک معزمہ، ایک بی بی ہے جو علی کی محبت میں گرفتار، اور وہاں پر وہ اپنے دلائل دے رہی ہے۔ وہ کہہ کیا رہی ہے، میں کسی کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ علی کی فضیلتوں کا اس سے مقابلہ کیا جائے، مصطفیٰ کو چھوڑ کر میں تو نبیوں میں کسی کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں علی سے ان کو افضل بیان کروں۔ وہ سب صاحب فضیلت، کیا کہنا، آدم ہو، نوح ہو، ابراہیم ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، یہ سب صاحبان فضیلت ہیں۔ جب ان سے بھی میں تقابل کرتی ہوں تو علی مجھے افضل نظر آتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ تمام آیتیں تو میں آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا، مگر ایک موقع تو میں آپ کے سامنے ضرور بیان کروں، یعنی انہوں نے تمام کے لیے آیتیں پڑھی جو مشہور انبیاء ہیں، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب کے حوالے سے انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، اور واقعا علی کے ماننے والوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ قرآن کی آیتیں ان کے رگ و پے میں جاری ہو جائے۔ دلیل کے طور پر وہ بی بی قرآن سے استدلال کر رہی ہے، مگر میں آپ کے سامنے فقط ایک دلیل انہوں نے جو بیان کی ہے وہ رکھوں، اور وہ ہے خلیل خدا کے متعلق۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ اگر انبیاء میں آپ تلاش کریں گے تو حضور کا معاملہ تو الگ ہو گیا، میں پہلے کہہ چکا۔ بعد میں اگر آپ دیکھیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میں جو افضل ہیں وہ ہیں ابراہیم خلیل خدا، کوئی شک نہیں۔ اور جناب ابراہیم خلیل خدا، ان کے حوالے سے بی بی نے جو آیت پیش کی ہے وہ واقعا قابل توجہ ہے۔ وہ کون سی ہے؟ کہ یہ ابراہیم کی منزل ہے بتمام و کمال احترام، کہ ابراہیم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولی العزم بھی ہیں، امام بھی ہیں، مقام خلت پر بھی فائز ہیں، اور وہ ابراہیم پروردگار عالم سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ رب ارنی کیف تحیی الموتا، کہ پروردگار مجھے دکھلا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، مالک مجھے دکھلا۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا ہے اس کے جواب میں پروردگار عالم نے کیا کہا؟ علم تو امن، اے ابراہیم کیا ایمان نہیں؟ یعنی آپ ذرا غور فرمائیے، سوال کر رہے تھے اور یہاں اب ایمان کی صفائی دینی پڑ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں مالک کیف تحیی الموتا، مالک تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، ذرا دکھلا دے۔ پوچھا جا رہا ہے کیا ایمان نہیں؟ کب بھلا، کیوں نہیں، مالک ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، چاہتا ہوں کہ دل بے قرار کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ تو اتنا تو سمجھ میں آیا نا کہ ایمان ہے مگر اطمینان نہیں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں بتمام و کمال احترام، جو جناب ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ ہے، کیا کہنا، مگر یہاں جملہ خود بتا رہا ہے، لیکن لیطمئن قلبی، کہ پروردگار چاہتا ہوں کہ دل مطمئن ہو جائے۔ تو وہ بی بی کہتی ہیں کہ یہ ہے ابراہیم کی منزل، کہ خود کہہ رہے ہیں ایمان ہے مگر اطمینان چاہتا ہوں، اور وہ ہے علی کی منزل جو اعلان کر رہے ہیں کہ لو کوشف الغطاء مدا تو اصدر یقیناً، کہ پروردگار اگر تمام پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ بس برادران عزیز، اس سے زیادہ میں اس لیے زحمت نہیں دوں گا کہ آگے مجھے ایک اور مصروفیت ہے۔ پروردگار عالم سے یہ دعا ہے خداوند متعال کی بارگاہ، کہ مالک تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں علی والوں میں شمار فرما۔ اے پروردگار تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا رجب کی فضیلتوں اور برکتوں سے استفادے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم کیا، ہماری عبادتیں کیا، ہم بھی ناقص ہیں اور ہماری عبادتیں بھی ناقص ہیں۔ مالک اس رجب کے مہینے میں جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم نے انجام دیے، انہیں اپنی بارگاہ میں اپنی رحمت کے طفیل بطور کامل قبول فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، آل محمد کے ماننے والے، چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، خصوصیت کے ساتھ یہاں پر موجود مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرما، یہاں یہ تمام تر زحمتیں کر کے انتظامات کرنے والی انتظامیہ کی توفیقات میں اضافہ فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، خصوصیت کے ساتھ کورونا کی وبا کا خاتمہ فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، عزاداری عزاداروں عزا خانوں کی حفاظت فرما، مالک وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، تمام علماء کرام، مراجع اعظم، مقام معظم رہبری اور انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، اس انقلاب کو زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوانوں انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. خوشی میں جتنے بھی موالید جتنی بھی ولادتیں خوشیوں کی تاریخیں ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے تین مرتبہ بآواز بلند درود بھیجتے محمد